تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
مروا شريف جي گرامی قدر کتاب ہدایت سے دو آیتیں تلاوت کی اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیے بارگاہ اللہ کے عالم میں استدعا کیجئے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے والعصر زمانہ گواہ ہے ان الانسان لفی خسر اس بات میں کوئی شبہ نہیں پکی اور سچی بات ہے یا اس کی یوں تعبیر کر لیجئے کہ جیسے پتھر پہ لکیر ہو ان الانسان پکی بات ہے کہ تمام انسان خسارے ہیں لفی خسر الا الذین آمنوا غضب الہی سے خسارے سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کے بعد انہوں نے نیک عمل جاری رکھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایمان اور عمل صالح کے بعد حق کی وصیت کرتے رہے اشاعت حق میں انہوں نے اپنی زندگی یہ صرف کر ڈالی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور اظہار حق کے عوض ان پر جو زیادتی اور ظلم کیے گئے انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا صبر و استقلال کا جبل احد ثابت ہوئے اور برابر دین حق کی اشاعت میں سرگرم عمل رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھی باتیں کہو برائی سے روکو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے، نہی عن المنکر تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، سب جہادوں سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے. قرآن کریم کی تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا ترجمہ آپ نے سن لیا. انہی مقدس اشارات کی روشنی میں میری آج کی گزارشات ہوں گی. ایک بار پھر تہ دل سے فاطر السماوات والارض کی بارگاہ عالیہ میں استدعا کر لیجئے کہ خالق جل مجدہ ہمیشہ سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر منافقت اور مداہنت کے، اور بغیر کسی خوف و ہراس کے اللہ اشاعت حق کی توفیق بخشے. خالق جل مجدہ نے انسان کی کامیابی کے لیے چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اگر یہ چار چیزیں پائی گئیں تو کامیابی ہے، اگر یہ چار چیزیں نہ پائی گئیں تو ناکامی ہے، تباہی اور بربادی ہے. والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کس بات پر زمانہ گواہ ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی کامیاب نہیں. ہاں، الا الذین آمنوا، وہ کامیاب ضرور ہے جو ایمان لایا، لیکن کیا صرف ایمان اس کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا؟ اللہ کی آخری کتاب کہتی ہے کہ نہیں. وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی چاہیے. تو اگر ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں تو کیا کامیابی ہو جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان دو چیزوں کے بعد کہ ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہوں، ایک تیسری چیز بھی چاہیے، وتواصوا بالحق، کہ وہ دین حق کی اشاعت کرے، اسے پھیلائے. تو اگر یہ تین چیزیں کسی ایک شخص میں آ جائیں، ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہوں، اور اشاعت حق بھی کرتا ہوں، اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرتا ہوں، اور اس میں کسی قسم کی مداہنت اور منافقت بھی نہ کرتا ہوں، تو کیا کامیابی ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے ابھی نہیں، ان تین چیزوں کے بعد ایک اور چوتھی بھی چاہیے، اور وہ ہے وتواصوا بالصبر. درود شریف پڑھیں. کامیابی کے لیے چوتھی چیز چاہیے، وتواصوا بالصبر. کہ ایمان، عمل صالح اور اشاعت حق کے بعد اس پہ ظلم ہوگا، زیادتی کی جائیں گی، اس کا راستہ روکنے کے لیے باطل تمام ممکنہ اسباب بروئے کار لائے گا، یہاں تک کہ ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ اشاعت حق کے عوض پتھروں کی بارش برسے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشاعت حق کے عوض قتل کر دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشاعت حق کے سلسلہ میں اسے وطن سے بے وطن کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بچوں کو قتل کر کے اسے ایذا دی جائے، اشاعت حق کے سلسلہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے الٹا لٹکا دیا جائے، اس کی چمڑی ادھیڑ لی جائے، اسے تیروں سے چھلنی کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے پابند زنجیر کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مدت دراز تک قید کر لیا جائے۔ بہرحال حق کی اشاعت کے سلسلہ میں کئی ایک چیزیں راستے میں رکاوٹ بنیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشاعت حق کے عوض اس کو یہ سزا دی جائے کہ کچھ افراد کو خرید کر کے اس کے خلاف، اس کی سچی سرگرمیوں کے خلاف پروپوگنڈے کرائے جائیں، اسے رائے حق سے ہٹانے کے لیے اس کے مقابلہ میں کچھ زرخرید عنصر کھڑا کر دیا جائے جس سے اسے دلی کوفت ہو۔ بہرحال حق کی اشاعت کے عوض اس کائنات میں مختلف قسم کے حربے باطل آزمائے گا، اور آزمائے گا کیا؟ آزمائے گئے، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، سب سے پہلے میں اس ذات اقدس کو لوں گا کہ جس ذات گرامی قدر کا ہم نے کلمہ پڑھا اور جس کی عزت و ناموس کے لیے آپ نے کچہری کا گھراؤ کیا، جس کی عزت و ناموس کے لیے آپ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، جس کی عزت و ناموس کے لیے آپ نے اپنے سچے جذبات کا مظاہرہ کیا، اور جس کے تقدس اور جس کی شرافت کی عام اشاعت کی خاطر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، میں سب سے پہلے اسی ذات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اشاعت حق کے سلسلے میں ان کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، انہیں کس حد تک پریشان کیا گیا۔ سیرت کی کتب اتنا کثیر مواد پیش کرتی ہیں کہ جس کا احساس، جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کس قدر ظلم ڈھائے گئے۔ ایک طیف ہی کے واقعہ کو اگر پڑھا جائے تو انسان کا جگر برداشت نہیں کرتا، حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان اس تاریخ کو پڑھ کے، ان حالات کو دیکھ کر کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق کو لے کر طیف کے وادیوں میں گئے، طیف کے بازاروں میں گئے اور مشرکین کی ناپاک نسل کو حق کی دعوت دی، اور انہوں نے مقابلہ میں بربریت، بے حیائی، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ پر پتھراؤ کیا، اور اس حد تک پتھراؤ ہوا۔ بارہا آپ نے سیرت کے اس واقعہ کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس باب کو پڑھا، سنا اور مطالعہ کیا ہوگا، اس قدر پتھراؤ ہوا کہ آپ کا جسد لولہان ہے، نالین لہو سے تر ہو گئی، آپ اس مار کے نیچے دب کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو پھر کھڑا کیا جاتا تھا، چند قدم لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں، پھر پتھر برستی، پھر گر جاتی ہیں زمین پر، پھر بکروں سے کھڑا کیا جاتا ہے پکڑ کے، پھر چند قدم چلتی تو پھر وہی حشر ہوتا ہے۔ یہی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہے، آپ نے اس ظلم کو برداشت کیا لیکن حق کی اشاعت سے آپ نہیں رکے۔ ام المومنین سراپا عفت و حیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صلوات اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا، آقا ساری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن آپ کے کون سا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ طیف سے زیادہ سختی اور کسی دن مجھ پہ نہیں ہوئی، اس سے آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور آپ کی اشاعت حق میں سرگرمی کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اور پھر اس قدر آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گندگی اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دی گئی، آپ کے راستے میں گڑے کھودے گئے، آپ کو کبھی قصاب کہا گیا معاذ اللہ، نکرے کفر کفر نواشد، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، اور صرف یہیں تک نہیں، حتیٰ کہ جس نے آپ کا دامن پکڑا، جس نے آپ کا کلمہ پڑھا، جس نے آپ کا نام لیا، اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ ایک بلال کی داستان ختم ہونے کو نہیں آتی، وہ کیا عجیب منظر تھا کہ جب سیدنا بلال کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے جاتی، صدر اقدس پہ پتھر رکھ دیے جاتی، اور مطالبہ یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ جائیے، آپ اس عقیدہ سے بعد آئیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال نے ہاتھ میں کیل گڑوائے، سینے پہ پتھر رکھوا لیے، تپتی ہوئی زمین پہ دوپہر کو لٹا دیے گئے، یہ سب ظلم برداشت کیا، لیکن ان کی زبان یہ کہنے سے نہیں رکی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تک بھی ہوا کہ حضرت بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھر بھی وہ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ حضرت خبیب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ان کے جسد اقدس سے چربی نکلی جس سے انگارے بجھتے رہے، پھر بھی وہ اشاعت حق سے باز نہیں آئے۔ حضرت زنیرہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا، پھر بھی وہ اشاعت حق سے باز نہیں آئی اور انہیں حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے شب و روز ایک کر کے کلمہ اللہ کو بلند کیا، جتنا ہو سکا انہوں نے رات دن ایک کر کے اعلان کلمہ اللہ کے لیے اپنی جان پیش کی، اپنا مال پیش کیا، اپنی جائیداد پیش کی، لیکن اس پہ عمل کر کے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لائے، ایمان مضبوط تھا، عمل صالح، وتواصوا بالحق، انہوں نے حق کہا، اس کی اشاعت کی، اس کے عوض ان کے ظلم ڈھائے گئے، اس کو برداشت کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ ان ظلموں کے ساتھ گویا انہوں نے نپٹنے کی کوشش کی، لیکن اشاعت حق سے باز نہیں آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کہاں تک میں ان جیالوں کی داستان بیان کروں، کہاں تک میں وہ تاریخ آپ کے سامنے لاؤں ان افراد کی جنہوں نے اسلام کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھی، کہاں تک وہ داستان بیان کی جائے کہ جو اسلام کے لیے، اشاعت حق کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہوں گا، درخواست صرف یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے چار چیزیں آپ میں ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ ایمان ہو، نمبر دو نیک عمل ہو، نمبر تین اشاعت حق ہو، نمبر چار اگر حق کہنے کے عوض ظلم ہوتا ہے تو ظلم و ستم کو برداشت کیا جائے اور اپنے مقصد کو، اپنے موقف کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر یہ چار چیزیں آ گئیں تو کامیابی ہے، اور اگر کسی میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو وہ بہرحال ٹوٹے میں ہے، بہرحال خسارے میں ہے۔ وہ مت سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، بے شک بیت اللہ میں الٹا لٹک کے اللہ اللہ کرے، لیکن اگر یہ چار چیزیں نہیں تو کامیاب نہیں ہے۔ بے شک ساری ساری رات مصلے پہ کھڑا رہے، اگر اس میں یہ چاروں چیزیں نہیں آئیں گی کامیابی نہیں ہوگی۔ بے شک تہجد گزار ہو، بے شک ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ساری ساری رات مراقب رہے اور اللہ کے تصور میں ڈوبا رہے، لیکن جب تک یہ چاروں چیزیں نہیں آئیں گی، ایمان ہو، نیک عمل، اشاعت حق اور حق کہنے کے عوض اگر ظلم ہوتے ہاتھ نہ جوڑے، ظلم ہوتے معافی نہ مانگے، ظلم ہوتے لچک پیدا نہ کرے، ظلم ہوتے اپنے پروگرام کو نہ بدلے، ستم ہوتے تو اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ لائے،
اگر ایک بات کو وہ حق سمجھتے تو اسے شب و روز وہ کہنا چاہیے، چاہے اس کے عوض اس کی پراپرٹی تباہ کر دی جائے، چاہے اس کے عوض اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے ذبح کر دیے جائے، چاہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو اس کی گویا تمام تر دولت تباہ کر دی جائے، چاہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھیوں کو اس کے دوست احباب کو ستایا جائے، اسے پریشان کیا جائے، اگر وہ بات سچی کہتے، اس کے کوئی ذاتی مفاد آپ نہیں ہے، اس کے کوئی ذاتی اغراض نہیں ہے، تو وہ اپنے پروگرام میں تبدیلی نہیں لائے گا، اور جو ظلم دیکھ کر پروگرام بدل گیا وہ جھوٹا تھا، جو ستم دیکھ کر پروگرام بدل گیا وہ کذاب تھا، جو ظلم دیکھ کر پالیسی بدل گیا وہ بے ایمان تھا، اس کے کوئی اغراض تھے، اگر حق ہوتا تو حق کی برکت یہ ہے، سچائی کی برکت یہ ہے کہ وہ ظلم سے حق کہنے والا نہیں رکتا، وہ ستم سے باز نہیں آتا۔ میں اس مختصر تمہید کے بعد واضح لفظوں میں آپ سے اپنے ملک کی گورنمنٹ سے واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ تم اسلام کا نام لینے میں کذاب ہو، جب کذاب ہی نہیں بین الاقوامی کذاب ہو، تم اسلام کا نام لینے میں دجال ہو، صرف دجال ہی نہیں امام ہو اس دجال کے، تم اسلام کا نام لینے میں منافقی نہیں رئیس المنافقین ہو، تم اسلام کا نام لینے میں بدماش ہو، تم اسلام کا نام لینے میں قوم کے غدار ہو، یہ اسلام ہے کہ تیرے ملک میں پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہو، اس کے نام لیوا جائز مطالبہ کرتے ہوں، ان پہ لاٹھی چارج کیا جائے، ان پہ پتھروں کیا جائے، انہیں جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے، اور کہا یہ جائے ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، میں تیرے اس نعرے پر تیرے اس آواز پر لعنت بھیجتا ہوں، ہر وہ انسان جو حق کا راستہ روکتے، صدر مملکت ہو تب بدماش ہے، ڈپٹی کمشنر ہو تب بدماش ہے، ایس پی ہو تب بدماش ہے، کوئی اور افسر ہو سب بدماش ہے۔ قسم کی انٹیلیجنس ہے، ہزار قسم کی سی آئی ڈی رپورٹ ہے، چیک کیجئے ہمیں کہ ہمارا کوئی غلط مقصد ہو، لیکن یہ دماغ سے نکال دیجئے، انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ اگر میں بات سچی کہتا ہوں تو چمڑی پھیر لیجئے، پھر بھی کہوں گا، اور اگر میں سچ پہ نہیں ہوں تو مجھے بدل جانا چاہیے، لیکن یہ آپ کا خیال غلط ہے، بچے مقدمات ان کو ہم جوتے کی نوک پہ لکھتی ہیں، اور میں واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا، رپورٹر موجود ہے، کہ میرے جن دوست احباب اور ساتھیوں پہ پرچے کیے گئے وہ پرچے وڈرا کیے جائیں، ان مقدمات کو واپس لیا جائے، اگر کسی ایک ہمارے ساتھی کو آئندہ گرفتار کیا گیا تو ملک میں بلکہ شہر میں ملک کی بات کی صحیح، ہم باقاعدہ طور پہ مسلسل گرفتاریاں شروع کریں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو قادیانیوں کے برابر کیا جا رہا ہے، برنس پورا کرتی ہے انتظامیہ کہ قادیانی گرفتار ہیں تو مسلمان بھی گرفتار ہوں، لعنت ہے تمہارے اس کردار پر، لعنت ہے تمہارے اس کردار کہ مسلمان بھی گرفتار قادیانی بھی گرفتار، تم بیلنس پورے کرتے پھر رہے ہو، ہمارے اوپر سے دباؤ ہے، فلاں سے دباؤ ہے، اور اوپر کون ہے؟ وہی تو ہے کہ جس نے مرزا طاہر کو ملک بدر کیا، اوپر وہی تو ہے کہ جس نے قادیانیوں کی پشت پناہی کا حلف لے لیا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم نہیں ڈرتے سچی بات کہنے سے، اگر ہم سچ پہ کہیں نہیں، میں کہوں گا کہ جنرل ضیاء مشکوک ہے، اسی آواز سے اونچی آواز سے کہیے، جنرل ضیاء مشکوک ہے، بلند آواز سے کہو ضیاء مشکوک ہے، ضیاء مشکوک ہے، اس کی پالیسی واضح نہیں ہوئی، وہ قوم اور پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، اگر واقعی وہ قادیانیت کو کراش کرنے میں حق پر جانب ہے تو مسلمانوں پہ یہ ظلم و ستم کیوں ہے؟ بلکہ واضح کہتا ہوں، پہنچا ہے ڈیری جہاں پہنچنی ہے، واللہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اگر میری جان نبی کی عزت کے لیے پیغمبر کے صحابہ کی عزت کے لیے لگتی ہے لگ جائے، کوئی پروگرام نہیں ہے، سب پروگرام چھوڑ دیے، سب عزائم چھوڑ دیے، سب نیتیں باقی ترک کر دیں، ایک ارادہ کر لیے ہے کہ اس بدماش قوم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی جائے جو نبی کی عاشقوں کو سدائے، اونچی آواز سے بولیے. اور یہ بھی آج کہہ دینا چاہتا ہوں واضح لفظوں میں، میں نے ایک مشن قائم کیا تھا کہ میں چلو اپنی مذہبی بات اور تبلیغ ہی کرتا جاؤں. کیا میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ کوتوالی میں کیا ہوتے؟ کیا میرے نوٹس میں نہیں ہے ایس پی آفس میں کیا ہوتے؟ کیا میری معلومات میں نہیں ہے ڈی سی آفس میں کیا ہوتے؟ کیا میری معلومات میں نہیں ہے کمشنری میں کیا ہے؟ کیا میں اس سے غافل ہوں کہ ہوم سیکرٹری کے دفتر میں کیا ہے؟ کیا میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ صدر مملکت کے ایوان میں کیا ہے؟ پوری کہانی ہمارے پاس موجود ہے جس کو میں اب منظر عام پہ لاؤں گا، سٹیج پہ لایا جائے گا. کتنا ظلم میرے شہر میں انتظامیہ ڈالتی ہے، کتنے شراب کی اڈے ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں، کتنے چرچ کی اڈے ہیں ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، کتنے رشوت کی اڈے ہیں ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. کون کون سا افسر رشوت لیتے ہیں، کس انداز میں لیتے، کس رنگ میں لیتے، یہ بتلاؤں گا. اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ تمہارے کون کون سے اعلی افسر رات کو دو شیزائیں لے کر کبھی ہیڈ پہ، کبھی بنگلہ نول، کبھی کسی اور جگہ رات کو رنگ رلیاں مناتی. میں یہ بھی منظر عام پہ لاؤں گا، اگر تم نے ظلم کرنے کی ٹھانی ہے تو میں بھی تمہاری بدماشی کو پشت دوں گا.
نعرہ تکبیر،
یہ کوئی بات ہے کہ ایک دن کی بات ایک دن کہو اگلے دن جیل میں پرچوں کی لائن لگا دی جائے، مقدمات کی فہرست پیچھے لگا دی جائے اور پھر کہا جائے ہمیں اوپر سے آڈر ہے؟ وہ اوپر کون بدماش بیٹھے ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کا آڈر کرتا ہے؟ وہ کون خنزیر ہے جو مسلمانوں کو کرش کر دینے کا آڈر کرتا ہے؟ اس کا نام لو تاکہ ہم تمہیں چھوڑیں اور اس کی بات کریں. اور اگر اس کا نام تم نہیں لے سکتے تو تم ہو ٹھیک ہے، یہ نہیں بولیے نام وہ اوپر کہاں ہے، اس کا نام لو. واضح لفظوں نے، میں نے آج تقریب نہیں کرنی، ضلع انتظامیہ، ہوم سیکرٹری، گورنر، صدر مملکت کا آپریشن کرنا ہے. واضح لفظوں میں بات ہے، تقریریں بہت کی ہیں، آخر یہ بدماشی بھی تو منظر عام پہ آئے. ایک طرف قادیانی گرفتار اور دوسری طرف مسلمان گرفتار، کس جرم میں؟ جرم تو بتلائیے کیا ہے، غلطی تو بتلائیے کیا ہے. پھر لاٹھی چارج کرتے ہو مسلمانوں پر جو نبی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہ ہماری ملازمت ہے، ہماری بیٹی ہے، تیرے بھائی نے حسین کو قتل کرتے ہوئے یہی کہا تھا. نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، حسین کو قتل کرتے ہوئے یہی کہا تھا نواس رسول، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ پہ ظلم کیا جائے لیکن ملازمت کا مسئلہ، میں تو گورنمنٹ کا محتاط ہوں، اگر یزید کی فوج کا یہ عذر قابل سماعت نہیں تو تیرا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں. اگر اس کو قوم نے اس لیے معاف نہیں کیا کہ وہ تو ملازم تھے بھائی، وہ تو مجبور تھے، وہ تو نوکر تھے، کیا کرتے، ان کو یزید کا آرڈر تھا، اگر اس کو قوم نے معاف نہیں کیا کہ اس کا یہ عذر قابل سماعت نہیں تو آپ کو بھی قوم معاف نہیں کرتی. کوئی ایک سٹیج تو ایسا آنا چاہیے کہ جس پہ آپ ظلم بند کر لیں. خالص کفر کے خلاف ہماری آواز ہے، خالص کفر کے خلاف ہم نے صدائے حق بلند کی، خالص کفر کے خلاف ہم نے سچی بات کہی کہ قادیانیوں کو جیل میں رکھا جائے، ان کی غنڈہ گردی کے خلاف آواز تھی، ان کی بدماشی کے خلاف آواز تھی، ان کی بے حیائی کے خلاف آواز تھی. کیا اس آواز کے بلند کرنے کا ہمیں یہی صلہ ملا کہ تم نے دھڑا دھڑ علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا؟ اس کا صلہ یہی ملا کہ ہم نے نبی کا نام لیا کہ تم نے مسلمانوں پہ لاٹھی چارج کیا؟ اس کا صلہ یہی ملا کہ تم نے مسلمانوں پہ ناجائز مقدمات بنائے اور اب ہر دن کہتے ہو ضمانتیں کرواؤ، ضمانتیں کرواؤ، ضمانتیں ایسے نہیں، ضمانتیں ہم کروائیں گے تو اسی طرح جیسے قادیانی ضمانت کا سلسلہ آیا ہے. یہ انتظامیہ کے نوٹس میں رہے، اگر تم شہر یمن کو قائم نہیں رکھنا چاہتی ہو، تمہاری نیت بن گئی ہے شہر کا امن تباہ ہو، تمہارا پروگرام بن گئے شہر یمن برباد ہو، تو کرو یہ اقدام، ہم کسی ایک ساتھی کی ضمانت نہیں کروائیں گے، تم گرفتار کرو، ہم سب گرفتاری دیتی ہیں. اور ہم یہ مطالبہ رکھیں گے عالم اسلام کے سامنے کہ ایک جماعت انتظامیہ ہمارے ضلع کی ایسی ہے جو کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں سے بری بری سلوک کرتی ہے، جو کافروں سے ہونا چاہیے. اگر آپ یہی چاہتے تو ہم تیار ہیں، آپ گرفتار کریں اور گرفتاری بھی ہم دیں گے تو کسی ٹھاٹ سے جیسے تم چاہتی ہو. اب آئندہ ایسا پروگرام نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسی آواز سے بتلائیے. ہونا چاہیے. یہ ان ساتھیوں پہ مقدمات ہوئے واپس ہوں یا نہ ہوں؟ اونچی آواز سے. اور جن دوستوں پہ مقدمات بنے واپس ہوں یا نہ ہوں؟ ایک بات اور کہتا ہوں. کئی ایک افسروں نے مجھے کہا ہم مجبور ہیں جی, ہمیں اوپر سے آڈر ہے. تو کیا آپ کو محلے کے ایک بچے کو پکڑنے کے لیے بھی اوپر سے آڈر ہے؟ تو آپ کہاں چل کے بیٹھے؟ آپ قلم دردست کہتے بھائی, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خلاف پرچے لوڈ سپیکر اٹھا کے کوتوالی میں رکھ لیا گیا. یہ اس سے بڑی بھی کوئی اخلاق سوزی ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوڈ سپیکر اٹھایا کہ اس سے نبی کا نام لیا جائے گا, اس لیے اٹھایا کہ اس سے ختم نبوت کا اظہار ہوگا, اس لیے اٹھایا کہ اس لوڈ سپیکر کو ضبط اس لیے کیا کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا. واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ لوڈ سپیکر کا اٹھانا تمہیں مہنگا پڑے گا, اور انشاءاللہ مہنگا پڑے گا. پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ زیادتی قابل برداشت نہیں کہ تمہارے گماشتے مسجدوں میں گھس کر لوڈ سپیکر چوری کرتے پھرے, لوڈ سپیکر ضبط کرتے پھرے. کیا لوڈ سپیکر کو اٹھا لینے سے آواز روک لی جائے گی؟ کیا حق کڑی پھیلانے سے حق روک لیا جائے گا؟ کیا ظلم کر لینے سے سچائی روک لی جائے گی؟ غلط خیال ہے. رکے وہ سچ کہنے سے جو حرام زیادہ ہو, رکے وہ سچ کہنے سے جو مادر پدر آزاد ہو, رکے وہ کہ جو خود اس کا باپ اس کی نسل رشوت کے ٹکٹوں میں پلی, رشوت کے ٹکوں میں پلی ہو. بکے وہ جس کے ذہن میں غلامی بھر دی گئی ہو. بکے وہ اور حق سے ہٹے وہ کہ جس کو گویا غلط کاری میں پالا گیا ہو, جس کی پرورش صحیح ہوئی ہے, جس نے دودھ اپنی والدہ کا پی ہے, جس نے دین پڑھا اس کو سچ سمجھا اور اس کی اشاعت کا ذمہ لیا ہے, وہ نہ بکے گا نہ جھکے گا نہ سچ کا دامن چھوڑے گا. اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں باطل کی پشت میں چھرا گھومتا رہوں گا جب تک زندگی. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے خبرائیے مت بلال کے ہاتھ میں کیل گاڑے گئے یا نہیں. اونچی آواز سے بلال انسان نہیں؟ بولو بولو, بلال انسان نہیں؟ اونچی آواز سے انسان ہے یا نہیں؟ ہاتھ میں کیل گاڑے گئے یا نہ؟ جھک گیا؟ سینے پہ پتھر رکھے گئے یا نہیں؟ جھک گئے؟ رسیے پاؤں میں ڈال کر گھسیٹا گیا یا نہیں؟ جھک گئے؟ کئی صحابہ کے وجود پہ چمڑیاں رکھ کر گویا کنگیاں رکھ کر چمڑی ڈھیر لی گئی, جھک گئے؟ ایمانداری سے بتلائیے آپ یہ داستان کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا اگر ایمان ہے تو ہمیں اگر حق ہم سے اس کا مطالبہ کرے تو ہمیں یہ قربانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اونچی آواز سے کہیے اگر حق ہم سے مطالبہ کرے تو یہ قربانی دے دی جائے یا نہ دے دی جائے؟ بلند آواز سے آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور واضح لفظوں میں کہ مجھے 313 چاہیے, اور یہ محض سی آئی ڈی کو دکھانے کے لیے نہیں, خانہ خدا میں کھڑا ہوں, تم بھی خانہ خدا میں رہتے ہو. 313 آدمی اس عدد کے مطابق جو عدد پیغمبر صحابہ کا بدر میں لے کے آئے تھے اس عدد کی بھی برکت ہے. 313 نوجوان چاہیے کہ جو نوجوان اپنی والدہ کو کہہ کے آئے کہ اگر پیغمبر کی ختم نبوت نے ہماری جان مانگی ہم جان دیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نبی کی ختم نبوت نے ہماری جان مانگی ہم جان دیں گے. اگر نبی کی عزت نے ہم سے مال مانگا ہم مال دیں گے. والدہ سے یہ کہہ کے آئے, والدہ سے یہ اجازت لے کے آئے, باپ سے اجازت لے کے آئے, اور اس کے بعد برسر عام چھپ کے نہیں, برسر عام مجمع میں اور آج نہیں ایک عظیم اجتماع میں میں ان تمام حضرات کو حلف دینا چاہتا ہوں, حلف لینا چاہتا ہوں. وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھے, میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں. اس کے بعد میں بات کروں گا گورنر سے, اس کے بعد بات کروں گا صدر مملکت سے, اس کے بعد بات ہوگی جنگ کی انتظامیہ سے کہ اب تم کیسے ہو کہ قادیانیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو. پہلے آپ یہ کھاتا پورا کریں. 313 آدمی تیار ہو, مجمع عام میں پبلک کے سامنے عہد کرے, باقی پبلک گواہ بن جائے کہ فلاں فلاں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے. سی آئی ڈی رپورٹر بے شک ان کی شکلیں لکھے, ان کے نقشے لکھے, ان کے نام لکھے, گھبرائیے مت، موت کا ایک دن مقرر ہے. اگر آپ کسی کے بچے ہیں تو میں بھی کسی کا بچہ ہوں، اگر آپ کسی کا رشتہ دار ہیں تو میں بھی کسی کا رشتہ دار ہوں، اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو میں بھی کسی کا باپ ہوں، اگر آپ کسی کے خاوند ہیں تو میں بھی کسی کا خاوند ہوں، اگر آپ کے ذاتی اغراض ہیں تو آخر میں بھی انسان ہوں، کچھ تو ضرورتیں میری بھی ہوں گی. آخر کیا سبب ہے کہ ایک ہی آدمی قربانی کا بکرا بنا رہے؟ تو ماز اسلام کا نام زبان سے لیتے رہو، نہیں مجھے 313 جوان چاہیے جو ابو جندل کا کردار ادا کر کے آئے. کون ابو جندل؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضرت ابو جندل کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، ہاتھوں میں عسکریاں تھی، کفر کے نرخے سے نکل کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی کافر مکہ سے مدینہ آئے اسے بھی واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ جائے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. یہ معاہدہ لکھا گیا تھا. حضرت ابو جندل پاؤں میں زنجیر ڈلوا کر آگے، کسی طرح کفر کے نرخے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. جب تشریف لائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ یہ ہو گئے، آپ کو اس معاہدے کے مطابق واپس جانا پڑے گا. ابو جندل رو دیے، عرض کرنے لگے آقا اس حالت میں واپس جاؤں؟ پاؤں میں بیڑیاں پہن کر آپ کے یہاں پناہ نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا ابو جندل میں سچ لے کر آیا ہوں، سچ کی دعوت دینے آیا ہوں، سچ کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، آپ کو واپس جانا ہوگا. چنانچہ حضرت ابو جندل کو اس معاہدے کے مطابق واپس جانا پڑا. یہ ظلم انہوں نے برداشت کیا، ستم کو برداشت کر گئے، اور کارروائی یہ کی کہ کافروں نے تبلیغ شروع کر دی. آج ایک کو مسلمان کر لیا، اگلے دن دوسرے کو، اس سے اگلے دن تیسرے کو، یوں آہستہ آہستہ 300 آدمی کے مشتمل انہوں نے ایک گروہ تیار کر لیا. اور جب وہ گروہ تیار ہوتے کافر گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ ابو جندل کی قید ہمارے لیے مصیبت ہے، اسے رہا کر دیا جائے تاکہ مزید لوگ مسلمان نہ ہوں. ابو جندل رہا ہوئے، 300 آدمی کا قافلہ لے کر نبوت کے قدموں میں آئے، کامیابیوں سے آئے. میں کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے کہ آپ ابو جندل کا کردار ادا کیجئے، ظلم سے جائیے، ستم سے جائیے، بربریت سے جائیے. میں ان ماؤں کو عرض کروں گا جو بچے کو بلی کہہ کر ڈراتی ہیں، اس کو بلی کہہ کے نہ ڈرا، اس کو شیر کا نام دے کے نہ ڈرا، اس کو خالد بن ولید کا پیروکار بننے دے، اس کو طارق ابن زیاد کے نقش قدم پہ آنے دے، اس کو پیغمبر کا جان نثار بننے دے. اسے ڈراتی کیوں ہو؟ اس نے کب تک آخر زندہ رہنے؟ ایک دن مرنے اور موت کا دن خالق نے لکھ دیے. اگر موت جوانی میں ہے آئے گی، نہیں رک سکے گی. موت بڑھاپے میں ہے تو آئے گی، قتل نہیں رک سکے گی. اس لیے میں نے آج درخواست کی ہے کہ 313 آدمی تیار ہو جائے جلسہ عام میں. میں محرم سے پہلے پہلے ان سے حلف لینا چاہتا ہوں قرآن پر، اور صرف لینا نہیں چاہتا، حلف دوں گا بھی، حلف لوں گا بھی، اور یہ وعدہ کروں گا کہ جب اسلام جان مانگے گا آپ سے پہلے پہلے ہوں گا، جب اسلام مال مانگے گا آپ سے پہلے، جب اسلام آبرو مانگے گا آپ سے پہلے ہوں گا. وعدہ کیجئے، وعدہ دیجئے. یہ 313 قرآن پہ حلف دے کے ہاتھ آئے، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کفر کیسے ہمارے سروں پہ چھانا چاہتے، باطل کیسے حکومت کرنا چاہتے، بربریت و بے حیائی کیوں ہمیں پریشان کرنا چاہتی ہے. ہم ذات کے قیدی نہیں ہیں، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رکھنے کے پروگرام بنا لیے گئے ہیں، تو پھر ہم کچھ کر کے جائیں گے. اگر ہمیں ہمیشہ ستانے کی داستانیں مرتب کر لی گئی ہیں تو پھر ہم ٹکرائیں گے، ظلم سے ٹکرائیں گے، ستم سے ٹکرائیں گے، بربریت سے ٹکرائیں گے، بے حیائی سے ٹکرائیں گے، غنڈہ گردی سے ٹکرائیں گے، رشوت سے ٹکرائیں گے، بد نصری سے ٹکرائیں گے، منکرین ختم نبوت سے ٹکرائیں گے، اور ارباب اقتدار کے ظلم سے، ان کی بے حیائی سے، ان کی غنڈہ گردی سے، ان کے دجل سے، ان کی منافقت سے، ان کی فریب کاری سے ٹکرائیں گے کہ تم اسلام کا نام لیتی ہو، نہ تمہاری بیگم کے سر پہ اسلام ہے، نہ تمہاری بیگم کے چہرے پہ اسلام ہے، نہ تیرے چہرے پہ اسلام ہے، نہ تیری نظر میں اسلام ہے، نہ تیری زبان میں اسلام ہے، نہ تیرے گھر میں اسلام ہے. قوم سے دجل کرتے ہو، قوم سے فریب کرتے ہو، قوم سے بکواس کرتے ہو. اسلام ہے اپنے چہرے پہ لاؤ، اسلام ہے اپنی بیگم کے سر پہ لاؤ، اسلام ہے اپنے آنوں میں لاؤ، اسلام ہے اپنے گھروں میں لاؤ، اسلام ہے اپنی زبان میں لاؤ. پھر بات کرو، ہمیں چیک کرو، ہمارا گھر چیک کرو، ہمارا چہرہ چیک کرو، ہمارا سر چیک کرو، ہماری دیکھ بھال کے پردے چیک کرو، دیکھ لو اگر ہم اسلام پہ چلتے تو ہمیں تمہیں کہنے کا حق ہے. تم کون ہوتے ہو سربراہ؟ وہ سربراہ میں نہیں مانتا جو اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارتا. جس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے میں اسے وقت کا فرعون کہتا ہوں، جس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے میں اسے وقت کا ابن زیاد کہتا ہوں، جس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے میں اسے وقت کا حجاج بن یوسف کہتا ہوں، جس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے اور ہے وہ میرا حکمران اور سربراہ میں اسے ہٹلر کہتا ہوں، میں اسے علاقو کہتا ہوں، میں اسے چنگیز کہتا ہوں، میں اسے مجیب الرحمان کہتا ہوں، میں اسے بھٹو کہتا ہوں، میری نظر میں اس کا کوئی احترام نہیں ہے. چاہے وہ صوفی ضیاء ہو، چاہے کوئی اور ہو، جس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں اس کا کوئی احترام نہیں. اور اگلی بات بھی سنیے، اگر کوئی عدالت، توجہ کیجیے، بڑی جرات سے بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی عدالت، عدالت کی کرسی پر جس کا تقدس ہے، جس کی شرافت ہے، جس کا احترام ہے، اس عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر اگر وہ رشوت لے کے کام کرتی ہے، اگر وہ ذاتی اخراج کے لیے کام کرتی ہے، اگر وہ انصاف کے تقاضے پامال کر کے کام کرتی ہے، تو میں اسے عدالت نہیں مانتا. ابو الکلام کی زبان میں کہتا ہوں، وہ کمین گاہ ہے، عدالت نہیں ہے. واضح لفظوں میں بات ہے، اس میں کوئی ایج پیچ نہیں. میں اسے عدالت مانتا ہوں جو انصاف کے تقاضے پورے کرے، میں اسے عدالت مانتا ہوں جو رشوت سے ہٹ کے کام کرے، میں اسے عدالت مانتا ہوں جو شراب پی کر کرسی عدالت پہ نہ بیٹھی ہو، اس کا احترام ہے، اس کا وقار ہے، اور میں اس کو عزت کی نظر سے دیکھوں گا. لیکن اگر شراب پی کے عدالت میں عدل ہو رہا ہے میں اس کا احترام نہیں کرتا، زانی کرسی عدالت پہ بیٹھے میں اس کا احترام نہیں کرتا، رشوت راشی کرسی عدالت میں بیٹھے میں اس کا احترام نہیں کرتا، بدماش کرسی عدالت میں بیٹھے میں اس کا احترام نہیں کرتا، نہیں کرتا. مت کہو کہ یہ عدالت ہے، عدالت نہیں کمین کا ہے جہاں شرابی بیٹھے. میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہم اس عدالت کا احترام کرتے ہیں جو ان برائیوں سے پاک ہو. ہاں میں قاضی شرعہ کی عدالت کا احترام کرتا ہوں، توجہ کیجیے، توجہ، میں قاضی شرعہ کی عدالت کا احترام کرتا ہوں. کیا کمال تھا، کیا عدالت کے انداز ہے، کیا عجیب و غریب پروگرام ہے. وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ عدالت میں آتا ہے، بغیر خیال کیے کرسی پہ بیٹھ کے ملزم حکمران ہے، ملزم خلیفہ ہے، اور اس پر ایک عام پبلک آدمی مدعی کھڑے، خلیفہ کرسی پہ بیٹھ کے قاضی شرعہ کہتے کھڑے ہو جاؤ، خلیفے کو کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ انصاف چاہتے ہو تو یہی ہوگا کہ ملزم اور مدعی دونوں کھڑے رہیں. یہ ناممکن ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے عہدے کو پیش نظر رکھ کر یہ کام کیا رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے لاکھ شاگرد قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے. جب ہارون الرشید نے اپنی بیگم کو طلاق دی اور طلاق کے الفاظ یہ تھے کہ اگر رات ہی رات میری حکومت سے تو نکل گئی تو تجھے طلاق، اور اگر نہیں نکلی، ہاں نکل گئی تو طلاق سے بچ جائے گی، اور اگر نہیں نکلی تو طلاق. اب مصیبت یہ بن گئی کہ اس وقت طیارے نہیں ہیں کہ طیارے کے ذریعے رات ہی رات نکل جایا جائے پوری سلطنت سے، کوئی اور ایسے اسباب بھی نہیں. خود ہارون بھی پریشان، اس کی اہلیہ بھی پریشان، مسئلے پوچھے مختلف علماء سے، رائے یہ آئی کہ یا تو رات ہی رات سلطنت سے نکل جائے، اگر رات ہی رات یہ سلطنت سے نہیں نکلتی تو واقعتاً صبح تراس پر جائے گی. بڑی پریشانی ہوئی. آخرکار یہ مسئلہ حضرت امام ابو یوسف کے پاس آیا. عدالت کا انداز دیکھیے. لایا تو ان مسئلے کو ہارون الرشید جو وقت کا حکمران تھا کس کے پاس لایا؟ چیف جسٹس کے پاس کہ یہ واقعہ آپ بتلائیں کہ اس کا کوئی حل ہو سکتے. حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ عالیہ کو رات مسجد میں ٹھہرا دو, صبح فتویٰ دوں گا. عالیہ کو رات بولیے تو صحیح, عالیہ کو رات مسجد میں ٹھہرا دو, صبح فتویٰ دوں گا. ہارون پریشان ہو گیا, کہتا یہ کیسے ممکن ہے کہ رات اگر وہ مسجد میں ٹھہر جائے تو وہ مسجد ہی تو میری سلطنت میں, اس کو پھر طلاق کیسے نہیں ہوگی؟ میں تو کہہ چکا ہوں کہ اگر رات ہی رات نکل گئی میری سلطنت سے تو طلاق سے بچے گی, اگر نہیں تو طلاق. اگر وہ یہاں رہتی ہے تو جو میں نے مشروط طلاق دی ہے وہ تو واقع ہو جائے گی. بڑا حیران, بڑا پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے. بہرحال جب پریشانی اس کی حد سے بڑھ گئی, امام نے یہ فیصلہ کر دیا رات مسجد میں ٹھہراؤ. بہرحال وہ چلا گیا. اہلیہ کو رات مسجد میں ٹھہرانے کے انتظامات کیے. صبح دونوں میاں بیوی عدالت میں تھے. کیا عجیب و غریب منظر تھا. اللہ تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں, خلیفہ بھی دربار میں, خلیفہ بھی عدالت میں, اور اس کی اہلیہ بھی عدالت میں. قاضی القضاۃ چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے لائق ترین شاگرد نے فتویٰ یہ دیا, فیصلہ یہ سنایا, تو اس کا خاوند, یہ تیری بیوی, لے جائیے. ہارون تڑپ گیا, کہتا ہے مجھے گویا آگاہ تو کیجیے, مجھے سمجھائیے تو صحیح کہ آخری سے طلاق کیوں نہیں ہوئی, رہی تو میری سلطنت میں ہے. تو قاضی کے الفاظ تھے, جج کے الفاظ تھے, عدالت کے الفاظ, کہ تو مسجد کو بھی اپنی حکومت سمجھتے ہیں. میں یہ اسلام چاہتا ہوں, مسجد میں جو مداخلت کرتے ہمارے مذہبی پروگرام میں یا کسی لحاظ سے, میں اس کو بدماش سمجھتا ہوں. تخے باشد, مسجدیں آزاد ہیں, ان پہ کسی کی کوئی حکومت نہیں, ان پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا, مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کا غلغلہ بلند نہیں کیا جائے گا. کون قبضے کرتا ہے مسجدوں پہ, اور کون آواز حق کو روکتے؟ واللہ انگریز کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مسجدوں میں مداخلت کر کے مسلمانوں کو پریشان کرے. سکھ کو جرت نہیں ہوئی, وہ باہر کھڑے رہے مسجدوں میں گھس کے انہیں پریشان نہیں کیا. انگریز کے خرخرے کرنے والا, ان کے گھوڑوں کے, ان کے بوٹ پالش کرنے والا, یورپی اثر لینے والا, میرے ملک کا بدماش آج مجھے پریشان کرتے. مساجد میں اللہ کی کتاب بیان کرنے میں, اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کو بیان کرنے میں آج چلنا پڑنے والا مجھے پریشان کرتے. کیا تم پیدائشی حکمران ہو اور ہم تمہارے پیدائشی غلام ہیں؟ ہمارے اندر اگر کوئی حقاریت ہوئی, آئندہ ہم تمہارے ہر پروگرام میں ٹکرائیں گے اور کسی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسی آواز سے کہیے. اور اگلی بات کہتے ہیں, اگلی بات کہتا ہوں کہ جو 313 کی بات میں نے کی ہے, میں مجمع عام میں ان سے قرآن پہ حلف لوں گا. وہ تیاری رکھی, اگر واقعی کلمہ پڑھے تیاری رکھی, گھبرائیے نہیں, ڈر چاہیے, میں برابر آپ کو حلف دوں گا. اور وہ 313 یہ عہد کریں کہ آئندہ ہماری زندگی میں کوئی ذاکر اگر پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بکا, ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم برداشت ہے اونچی آواز ہے, ہم برداشت ہے اونچی آواز ہے, ہم برداشت ہے, برداشت نہیں کریں گے. توجہ کیجیے, برداشت نہیں کریں گے. آپ بھی توجہ کریں, رپورٹر بھی توجہ کرے, برداشت نہیں کریں گے کہ معنی کو سمجھو. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی, میں آگے نہیں چلوں گا. برداشت نہیں کریں گے یہ لفاظی نہیں ہے, برداشت نہیں کریں گے یہ شوبدہ نہیں ہے, برداشت نہیں کریں گے یہ خطابت کا رنگ نہیں ہے. نہیں نہیں, واللہ ہم عملاً برداشت نہیں کریں گے. ہم عملاً, آپ کھڑے کیجیے, عملاً برداشت نہیں کریں گے. اگر تم نے یہی پروگرام بنائے کہ ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہو تو ہم غلام نہیں, ہم تو ایک پیغمبر کی آزاد امت ہیں, ہم غلام نہیں بننا چاہتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 313 عہد کرے گا. آج ہی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے تیار ہو جائیے, وقت آنے والا ہے کہ میں مجمع عام میں آپ سے حلف لوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی. اور ساتھ ہی بار بار عرض کر رہا ہوں, حلف دوں گا ہم وہ بکواس برداشت نہیں کریں گے. نمبر دو, اگر کسی قادیانی نے آئندہ کسی قادیانی نے کسی ختم نبوت کے منکر نے کسی دجال نے نبی کی عزت پر کوئی حملہ کیا, نبی کے وقار پہ کوئی حملہ کیا, بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر ربہ سے چھپنے والے الفصل میں کوئی ایسی بات چھپی جو اسلام کے خلاف ہوئی, قرآن کے خلاف ہوئی, سنت کے خلاف ہوئی, نبی کی عزت اور ناموس کے خلاف ہوئی, تو ہم الفضل میں اس چھپنے والی بات کا ذمہ دار ڈپٹی کمشنر جام کو سمجھتی ہیں. اس کی ذمہ داری ہے الفضل کو چیک کرے, اس کی ذمہ داری ہے الفضل کی زبان دیکھے, اس کی ذمہ داری ہے کہ جو قابل اعتراض مواد ہو اس کو نہ چھپنے دے. اس لیے میں واضح کہوں گا کہ اگر الفضل کی زبان نہ بدلی, اس نے بکواس کیا, اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور کو مسیح لکھا, اس نے خاتم الانبیاء کے ماں سوا ان کے بعد آنے والے غلام احمد کو گویا نبی لکھا, یا اس نے غلام احمد کی خلیص بیویوں کو اس کے خلیص ساتھیوں کو صحابی یا امیر المومنین لکھا, تو رب کا رخ بعد میں پہلا رخ ڈپٹی کمشنر کا جس کی ذمہ داری ہے الفضل چیک کرے, جس کی ذمہ داری ہے یہ تحریر چیک کرے. اس لیے میں ان 313 سے عرض کروں گا کہ ہم وہ الفضل کی زبان بھی برداشت نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, اور عمل برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے تو 313 مجھے پورے شہر سے مل جائیں گے, پورے شہر سے 313 مل جائیں گے. اونچی آواز سے ایک درخواست آپ سے اور کرتا ہوں کہ اگر بہتر ہوگا کہ وہ 313 اپنے طور پہ تیاری کرنے کے ساتھ مجھے قبل از وقت اطلاع کر دے تاکہ میرے نوٹس میں ہو جائے کہ فلاں فلاں ہے, پھر جلسہ عام میں پوری پبلک کے سامنے ہم بیعت لیں گے اور وہ 313 کفن سلا ہوا پہن لے گا, اور اس کا آپ یہ ہوگا نبی کی ازواج کے خلاف بدزبانی برداشت نہیں ہوگی, پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بکواس برداشت نہیں ہوگی, ختم نبوت کے خلاف بکواس برداشت نہیں ہوگی. اگلا قدم چکیے, آئندہ جنگ کی کسی عدالت میں, جنگ کے کسی دفتر میں, جنگ کے کسی کوتوالی میں, جنگ کے کسی چوکی پولیس میں ہم رشوت بھی برداشت نہیں کریں گے. اونچی آواز سے کہیے رشوت بھی برداشت ہے. عملاً صرف صرف قرارداد نہیں, صرف ریزولیشن نہیں, راشی افسر برداشت نہیں ہوگا. 313 اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ لے, 313 اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لے, اپنی ماں سے دودھ بخشوائے, اپنے والد کی کوئی کوتاہی کر چکے اس کو معاف کروا لے, واللہ قرآن پہ ہاتھ رکھواؤ, ہاتھ رکھو, نبی کی عزت تیری جان مانگتی ہے, نبی کا ناموس تیرا مال مانگتے, صدیق کی صداقت تیری آبرو مانگتی ہے, عمر کی عدالت تیری جان طلب کرتی ہے. گنڈے سروں پہ چڑھ گئے, شرافت کو اندر گھسیر دینے کے پروگرام بنا لیے. آئیے 313 پہ مشتمل ایک قافلہ بعادت بدری صحابہ اس برکت کے ساتھ نکلے, سر بکف ہو کے نکلے, بدماشی روک ڈالے, رشوت روک ڈالے, ظلم روک ڈالے, ستم روک ڈالے, بربریت روک ڈالے, عذاب رسول پہ تبرے کی زبان بدھی سے کھینچ ڈالے. آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے یا نہیں؟ میں نے عرض کیے کہ تقریریں میں نے بہت کی ہے, پھر ہوتی رہے گی زندگی ہے, آج تقریر نہیں, آج تو میں نے صرف آپریشن کرنے کہ کون ہے وہ غنڈہ جو ختم نبوت کے نام کو بند کرنا چاہتے ہیں, کون ہے وہ ظالم جو نبی کے نام لینے سے ہمیں باز رکھنا چاہتے ہیں, اس نبی کے نام سے جس کو شاعر طرف کے کہتے محبوب ایسا دیکھا ہے نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نہیں. اس نبی کے نام لینے سے روکتے ہو کہ جس کی عزت کو بیان کرتے ہوئے, جس کے ناموس کو بیان کرتے ہوئے, جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے, جس کے وقار کو بیان کرتے ہوئے, جس کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے, جس کے جمال کو, جس کے حسن کو, جس کی زلف کی روشنی کو بیان کرتے ہوئے مورخ مفکر مؤثر مفسر وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے, کلمے توڑ کے بیٹھ گئے اور بالآخر پکار اٹھے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر, اس پیغم پیغمبر کا نام لینے سے روکتی ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ سریرا عرض کروں گا اپنی اس برادری سے کہ جو شب و روز جزاک اللہ ماشاء اللہ پہ لگی ہوئی ہے, اس برادری سے عرض کروں گا جو گیارہویں پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ چکی ہے, اس برادری سے عرض کروں گا جو گیارہویں گیارہویں کا وظیفہ کر رہی ہے, اس سے عرض کروں گا کہ جو قوم انگوٹھے چوم کر اس کے نبی کا ثبوت دے رہی ہے, اس سے اپیل کروں گا کہ چیک کیجئے اپنے مولوی کو, چیک کیجئے اپنے لیڈر کو, اس میں اگر نبی کی محبت ہے تو نبی کی عزت کے لیے میدان میں کیوں نہیں آتا, اس میں اگر نبی کا وقار ہے تو نبی کی عظمت کے لیے میدان میں کیوں نہیں آتا, اس میں اگر نبی کے عشق ہے تو نبی کی محبت کے لیے میدان میں کیوں نہیں آتا. لوگ نبی کے حرم کو معاف نہیں کر رہے, یہ اندر گھسا ہوئے. لوگ نبی کے مقام کو معاف نہیں کرتے, یہ اندر گھسا ہوئے. کیا اس کے نوٹس ملیں گے کہ صاحب جانی بدماش نے کہا ہے منم مسیح زمان, منم کلیم خدا, منم محمد و احمد کے مجتبی باشا. میں اس برادری سے بھی عرض کروں گا خدا را خوف خدا کیجئے, محض زبان سے اس کے رسول یہ کیا مانا, عملاً میدان میں آئیے, تڑپ جائیے نبی کے نام پہ. دیکھتا ہوں میں تڑپتی ہو کہ نہیں, تڑپ جائیے نبی کی عزت کے مسئلے کیسے توڑ دیجئے, نبی کے مقام کے مسئلے, نبی کے مقام کے مسئلے تو ایک دفعہ 144 توڑ دیجئے. اور اے بھائی یہ تو کچھ نہیں, جن کے دل میں حب نبی تھی تلواریں ان کے جگر سے پار ہو گئی اور وہ برداشت کر گئے, جن کے دل میں نبی کا عشق تھا تیروں نے ان کو چھلنی کر دیا وہ برداشت کر گئے, جن کے دل میں واقعی نبی کا عشق تھا انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا وہ برداشت کر گئے. اور یہ بھی کہنا چاہوں گا, ایک کم عقل طبقہ یا دینی معلومات سے یا تاریخ سے غافل طبقہ کہتے ہیں مولویوں نے کبھی قربانی دیتی ہے, سنیا کری تھی کہ نہیں سنا, مولویوں نے کبھی قربانی دیتی ہے اور تیرے پیو نے قربانی دیتی ہے. تاریخ انڈیا پر 57,000 علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے انگریز نے جلا دیا. اور آ گیا میں پوچھتا ہوں کون تھا کراچی دین ہال میں للکارنے والا, اگر وہ مولوی نہیں تو نام لے, کون تھا عدالت کو کہ جو عدالت غلط فیصلے کرتی تھی اس عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا تھا یہ عدالت نہیں کریم گاہ ہے, نام لے, اگر وہ مولوی نہیں تھا تو کون تھا. بتلا تاریخ خلافت میں کس نے تاج جیل کی سلاخیں چونی, وہ مولوی نہیں تو اور کون تھا. بتلا کہ کالے پانی کی سزائیں بھگتے ہوئے رات کس نے چلائے, کہ جلاب کس کو لگے, اس کو اطلاع گئی بیوی مر گئی لیکن سزا معاف نہیں ہوئی, بچے مر گئے سزا معاف نہیں ہوئی. بتلا وہ مولوی نہیں تھا تو اور کون تھا. بتلا جس نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ لکھا اس کے ہاتھ کے آنکھیں توڑ دیے گئے, اگر وہ مولوی نہیں ہے تو نام لے. آگے چل کے بتلا بالا کوٹ کی وادیوں میں کون تڑپا, ان پہاڑیوں کو لہو سے رنگین کس نے کیا, اگر وہ مولوی نہیں ہے تو اور کون ہے. آگے چل کے جیل میں چکی کس نے پیسی, سورہ یاسین کی تلاوت کس نے کی, مونچھ کس نے کوٹی, اگر وہ مولوی نہیں تو نام لے کون تھا. ختم نبوت کی عزت کے لیے, ختم نبوت کے مقام کے لیے, پیغمبر کے ناموس کے لیے جیلیں کس نے کاٹی, عسکریے کس نے پہنی, اپنا کاروبار تباہ کس نے کیا, اگر وہ مولوی نہیں ہے تو اور کون ہے. نام پوچھتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں تاریخ کو کہتا ہوں بتلا کراچی دینا ہال میں کون تھا, تاریخ کہتی ہے حسین احمد. جب میں پوچھتا ہوں انڈیا کی عدالت سے کہ عدالت کے غلط فیصلے کو کنین گاہی سے تعبیر کرنے والا کون تھا, تاریخ کہتی ہے ابوالکلام. جب میں پوچھتا ہوں کہ معتصم باللہ کے دور میں کوڑے کھانے والا کون تھا, تاریخ کہتی ہے احمد بن حنبل. اور جب میں پوچھتا ہوں کہ جیل سے 4 سال کے بعد جنازہ کس کا نکلا, تاریخ کہتی ہے ابو حنیفہ. یہ کون تھے اگر مولوی نہیں ہے. ایسے لوگوں نے زبان پہ رٹا لگا لیا, مولویوں نے کبھی قربانی دیتی ہے تو مولوی لیکن جمعہ راتی ہے جو مولوی نہیں. مولویت کی تاریخ سے تم غافل ہو, مولویت کی داستان تم نے نہیں پڑھی. واللہ العظیم میں عرض کر رہا ہوں کہ 57,000 علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلا دیا گیا, حتیٰ کہ کئی ایک علماء کے سر کی کھوپڑی میں انگریز نے شراب ڈال کے پی, شراب ڈال کے کھوپڑیوں میں, علماء کی سر کی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کے پی گئی, اتنی بڑی قربانی دی ہے. آج اگر میں ان کا نام لے رہا ہوں, ان کے قافلے کا ایک رضاکار بننے کی میرے اندر تڑپ ہے, تو مجھے اپنے سب کچھ گویا سب کچھ کو بھول کر میدان عمل میں آ جانا چاہیے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بچے آپ کے بھی ہیں, بچے میرے بھی ہیں, گھر آپ کا بھی ہے, گھر میرا بھی ہے, ضروریات آپ کی بھی ہیں, ضروریات میری بھی ہیں. میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کے عہد کر رہا ہوں, میں بچے بھول چکا ہوں. خانہ خدا میں کھڑا ہوں, بچے بولیے تو صحیح, بچے بھول چکا, رشتہ دار بھول چکا, کاروبار بھول چکا, سب پروگرام بھول چکا. ایک پروگرام ہے اللہ نبی کی عزت کے لیے جان قبول کرنے, ایک پروگرام ہے اور اس کے لیے میرا فیصلہ ہو چکا ہے, اور میں نے جیل کی تاریخ کوٹھڑیوں میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے, اللہ تیرے نبی کی عزت کے لیے, تیرے نبی کی عظمت کے لیے, تیرے نبی کے وقار کے لیے, اور تیرے پیغمبر کے صحابہ کی عزت کے لیے میں لڑوں گا, تاکہ میری جان اس میں لگ جائے, میرا لہو اس میں لگ جائے, میرا جگر اس کھاتے میں چبا لیا جائے, میرے کلیجے کو چیر کے اس کی ہار بنا کے کافر گلے میں ڈال لے, صدیق کا دشمن گلے میں ڈال لے, یہ مجھے قبول ہے. لیکن میں اس مقدس مشن پہ آنچ نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ. سن میں انشاءاللہ آپ سے وعدے شوب دباس ہی نہیں ہے, آپ سے کچھ نہیں لینا, اگر آج تک کچھ نہیں لیا تو آئندہ بھی کچھ نہ لینے کا پروگرام ہے, کوئی شبد نہیں, سچ ہے. خانہ خدا میں کھڑے ہو کے آج کرتا ہوں, بچے بھول چکا, باقی سارا پروگرام بھول چکا, ایک پروگرام ہے, اور اس پروگرام پر جو نوجوان میرے ساتھ متفق ہونا چاہتے, جو آنا چاہتا ہے آئے, قرآن پہ ہنس دے. ہم میدان میں نکلتے ہی پھر دیکھتے ہیں ظلم کس حد تک ہم سے ٹکراتا ہے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ کھڑے کیجیے. یہ کوئی بات ہے, ظلم ہی سہتے جائیں, ستم ہی سہتے جائیں, ہم ذات کے کہہ دیے کہ جب تمہارا دل چاہے تم دھر لو, جب تمہارا دل چاہے دو دو ٹکے کی آدمی ہمیں عسکریے پہنا لیں. آخر کیوں ہماری آزادی کیوں سلب ہے, ہمارے عقیدے پہ قدغن کیوں ہے, ہمارے مذہب کو پریشان کیوں کرنا چاہتے ہو, اس کی وجہ بتلاؤ. اور ساتھ ہی میں ایس ایچ او کتوانی سے کہنا چاہوں گا کہ جن ہاتھوں سے لوڈ سپیکر اٹھا کے لے گئے ہو انہیں ہاتھوں سے مسجد میں رکھ جاؤ, ورنہ یہ لوڈ سپیکر تمہیں مہنگا پڑے گا. ٹھیک ہے, نہیں بولیے اس کی بات سے, انہیں ہاتھوں سے لوڈ سپیکر واپس مسجد میں رکھ جاؤ, ورنہ یہ لوڈ سپیکر تمہیں مہنگا پڑے گا. میں منت کر کے نہیں لوں گا, میں درخواستیں کر کے نہیں لوں گا, میں سماجتیں کر کے نہیں لوں گا, کوئی بات نہیں, ہزار دو ہزار کا مال صحیح یہ تو قربان کر دوں گا, پر تیری بیٹی مہنگی ہو جائے گی, یہ فیصلہ کر لے اپنے ساتھ. میں منت نہیں کرنا چاہتا, اور یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں ضلع انتظامیہ کو کہ ہم جلسہ تمہاری بغیر منظوری کے کریں گے, تمہارے اس قانون کو میں لات مارتا ہوں جو میری مسجد میں مداخلت کرتا ہے, کوئی ہم منظوری نہیں دیں گے. اور آئندہ کبھی ایسا موقع بن جائے, عزیز ہو میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں کیا, واللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, لیکن دل سے بے اختیار دعا نکلی. ہاتھ تو غلیظ تھے, زبان تو غلیظ ہے, ہوں تو سرتا پا گناہگار, پر امید ہے کہ جس جیل کی تاریخ کوٹھڑی میں میں نے دل سے خالق کے سامنے گڑ گڑایا ہے, اللہ ان نوجوانوں کی عزتیں بحال کر, ان کے وقار بحال کر, ان کو بلندیاں دے دے جو نبی کی عزت کے لیے میدان میں آئے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کام کو سنبھالا اور انہیں اپنی طاقت سے کام لیے. آئندہ بھی عرض کروں گا, لوگ کہیں گے تم پاگل ہو, لوگ کہیں گے مولوی تمہیں ابھارتے, سب کچھ تانے دیے جائیں گے. بھائی کس کو تانا نہیں دیا گیا, موسیٰ کو فرعونیوں نے تانا دیا, حکومت چاہتا ہے, محمد کو بجال نے تانا دیا, اقتدار چاہتا ہے, ابی لاب نے تانا دیا, دولت چاہتے ہیں, وہ تانے کس کو نہیں دیے گئے, تانے دیے گئے. عطا اللہ شاہ بخاری اپنی شہرا چاہتا تھا, کوئی کتا یوں بھی بھونکا, یہ انگریز کا ایجنٹ تھا, کسی نے کوئی بکواس کی, زبان کسی کی نہیں پکڑی جاتی, دل وہ جانتا ہے, زبان وہ جانتا ہے, وہ جانتے ہیں ہم کون ہیں. اگر ہماری نیت غلط ہوئی ہم ناکام ہو جائیں گے, ہم نے ناکام ہوتے دیکھے. نیت صحیح ہے, ظلم ہٹ جائے گا, ستم ہٹ جائے گا, بربریت ہٹ جائے گی, غنڈہ گردی ہٹ جائے گی, بدماشی ہٹ جائے گی, بکاؤ مال ہٹ جائے گا, زر خرید انصر ہٹ جائے گا, نیت نیک ہے تو یہ قدم بڑھتا جائے گا، رک نہیں سکتا۔ نیت کا فیصلہ کر لو۔ بہرحال 313 چاہیے، 313 جو کفن سلوا لے، والدہ سے دودھ معاف کروا لے اور مجمع عام میں قرآن پہ ہاتھ رکھے۔ انتظامیہ یہ نہ کہ یہ فوج ہم سے چھپی ہوئی ہے، نہیں نہیں، تم نام لکھو اور جب تم ظلم کرو گے ہم ٹکرائیں گے، جب تم ستم کرو گے ہم ٹکرائیں گے، جب کوئی بدماش صدیق کی صداقت پہ حملہ کرے گا ہم ٹکرائیں گے، جب کوئی کاجانی نبی کی عزت پہ حملہ آور ہوگا ہم ٹکرائیں گے۔ جو رات قبر کے اندر آنی ہے باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر آنی ہے اندر نہیں لائی جا سکتی۔ اس پہ آپ کا یقین ہے یا نہیں؟ پختہ ایمان ہے؟ پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ضلع انتظامیہ سے آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے زیادتی کی ہے، اور بلکہ جنرل ضیاء سے کہتا ہوں، تیرے دور بھی علماء کا اخبار ہے۔ میرا ایک سوال ہے، قادیانی برتر اقتدار تھے، ان کی بہت بڑی طاقت تھی، ان کا بہت بڑا غلغلہ تھا، لیکن کوئی ایک عالم اخبار نہیں کر سکے، ان کے بڑے بڑے افسر تھے، ایک عالم اخبار نہیں کر سکے، یہ مسلمان شمار ہوتے تھے، ایک عالم اخبار نہیں کر سکے۔ جنرل صاحب مجھے وجہ بتلائیے، آپ کے دور میں اخبار کیوں ہے؟ بولیے تو صحیح۔ جبکہ پہلے جمہوری حکومتیں تھی، اخوان نہیں ہوا، آپ کی مارشل لا کی حکومت ہے، زیادہ سخت ہے، لیکن اس دور میں اخوان کیوں؟ توجہ کیجئے، روس میں قرآن کو آگ نہیں لگی، امریکہ میں قرآن کو آگ نہیں لگی، انڈیا میں قرآن کو آگ نہیں لگی، آپ سے پہلے قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک جتنی حکومتیں آئیں قرآن کو جگہ جگہ نہیں جلایا گیا، آپ کے دور میں اس جگہ قرآن کو آگ، اس جگہ قرآن کو آگ۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس کی پشت پر کہیں جناب والا کی کوئی خفیہ سرگرمی تو نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرتا کہا کے لیے؟ بھائی میں نے تو آپ سے وعدہ کیے کہ میں سب کچھ بھول چکا، ایک یہ ہے کہ چاہتا ہوں اللہ شہادت کی موت دے، ایک دفعہ کٹ جاؤں پھر زندہ کر پھر مر جاؤں، پھر زندہ کر پھر مر جاؤں۔ فیصلہ کر لیجئے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، تو میرا یہ سوال ہے کہ جنرل صاحب یہ شکوک و شبہات ہیں ان کو ظاہر کیجئے کہ آج کل اخبار کیوں؟ اور ضلعی انتظامیہ سے بات کرتا ہوں کہ اپنی طاقت کو اپنے پاس رکھو، ورنہ ہمیں بھی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے جن ساتھیوں پہ مقدمات ہوئے واپس ہونے چاہیے یا نہیں؟ بلند آواز سے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اور ساتھ یہ سن لیجئے، اگر کسی ایک ساتھی کو، اگر کسی ایک ساتھی کو جن پہ مقدمات بنے حکومت گرفتار کر لیتی ہے، تو حق نواز بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، گھبرانا نہیں، اس کے گھر والے نہ گھبرائیں، جس کو گرفتار کر لیا جائے وہ گرفتار رہے، ہمارے کہنے سے پہلے ضمانت کی درخواست نہیں دینی، ہمارے کہنے سے پہلے کوئی پروگرام ترتیب نہیں دینا، شاید انتظامیہ یہ فریب کرے، آج ایک کو گرفتار کر لیا اس کی ضمانت ہو گئی، پرسوں دوسرے کو گرفتار کر لیا اس کی ضمانت ہو گئی، یوں نہیں کرنا۔ ایک ساتھی جو گرفتار ہو وہ ضمانت کی درخواست اس وقت تک نہ دے جب ہم 40 کے 40 سارے نہ پیش کر دیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے، جب ہم 40 کے 40 سارے نہ پیش کر دیں، سارے پیش کر کے سب کو جیل بھیج کر اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلا قدم اٹھاؤں گا کہ یہ بچے جیل میں رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں رکھے جا سکتے، اور آپ حد کرتے ہیں اس بات کا یا نہیں؟ گھبرانا نہیں ہے، جیل کوئی چیز نہیں ہے، دیریے کوئی چیز نہیں ہے، کوڑے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہو تو طاقت کچھ نہیں ہے، باطل کچھ نہیں ہے، ظلم کچھ نہیں ہے، بربریت کچھ نہیں ہے۔ فیصلہ کر لو، کسی ایک ساتھی کو ہماری اطلاع کے بغیر گرفتار کیا جا سکتے، وہ گرفتار ہو جائے، وہ ضمانت مت کرائے، ہم دوسرے بھی پیش کر دیں گے، ان کو بھی لے جاؤ، اگر تمہیں ان کی ضرورت ہے لے جاؤ، اگر تم شہر کا آنا نہیں چاہتے ہو ان کو لے جاؤ، اگر انتظامیہ میری یہ زبان سمجھتی ہے، اگر وہ میرا تجربہ کر چکی ہے، اگر اس کی عقل، اس کے حواس، اس کا شعور قائم ہے، اسے میری بولی سمجھ لینا چاہیے، اسے میری زبان سمجھ لینا چاہیے، اسے میرا پروگرام سمجھ لینا چاہیے کہ اگر امن چاہتے ہو تمہارے ان عزیز بچوں کو مت ستاؤ، اکیلا حق نواز جو کفارہ ہے، میں تھوڑا تمہارا ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہوں کہ اب تم نے میرے ساتھیوں آدمیوں کو پریشان کرنے کا پروگرام بنائے تو میں انتہا پسندی کا قدم اٹھا لوں گا. اگر تم نے اکڑے تم بد دماغ نہیں ہو, رشوت تمہارے شعور کو ختم نہیں کر گئی, زنا اور شراب اور بدماشی تمہارے اعضاء مفلوج نہیں کر گئی, تو تم میری بات سمجھو, قانون کی زبان سمجھو, امن کی زبان سمجھو, احتجاج کی زبان سمجھو, درخواست کی زبان سمجھو. اگر تمہاری اکڑ ٹھکانے یہ پرچے واپس لو, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے, اگر یہ مقدمات واپس نہ ہوئے اور میرے ساتھی گرفتار کیے گئے تو معاملات سنگین ہو جائیں گے, حالات خطرناک ہو جائیں گے. ہم نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ہم نے جان دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, نبی کی عزت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا. تمہیں بچے پیارے ہوں گے, ہمیں نبی کی عزت سے کوئی چیز پیاری نہیں ہے, کوئی چیز پیاری نہیں ہے. واللہ العظیم, بہرحال میں نے آپ کا بڑا وقت لیا, باتیں تو میں نے ٹوٹی پھوٹی کہیں, لیکن میں چاہتا یہی تھا کہ آج میں آپ کو مختصر پروگرام دوں. بیٹھیے بھائی, ایک منٹ بیٹھیے. آج میں آپ کو مختصر پروگرام دوں, آئندہ انشاءاللہ زندگی باقی, تقریریں باقی, خطابت باقی, پروگرام باقی, دلائل باقی. تیاری کیجئے کہ یہ کام ہم نے کرنے. اللہ عزت بخشے, وقار بخشے.